أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين سورة مطففين کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تطفیف لغت میں کم تولنے کے معنی میں ہے, جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ اس سورہ کا جو عنوان ہے وہ مطففین ہے, سورہ مطففین ان لوگوں کے بارے میں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. البتہ ناپ تول میں کمی صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے, جیسے کہ مفسرین نے کہا زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر معاملے میں تطفیف ہو سکتی ہے. جہاں پر بھی حق کا اور فریضہ کا مسئلہ آئے گا وہاں پر تطفیف کا عنوان آ سکتا ہے. میاں کا حق بیوی پہ ہے, بیوی کا حق میاں پہ ہے, استاد کا حق شاگرد پہ ہے, شاگرد کا حق استاد پہ ہے, ہمسایوں کا ایک دوسرے پہ حق, اور اس طرح جتنے بھی حقوق ہیں ان میں اگر کمی کر لے گا کوئی تو وہ بھی تطفیف اور وہ بھی مطفف شمار ہوگا. لہٰذا ویل للمطففین جو کہا وہ ان سب کو شامل ہے. اب قرآن مجید میں تطفیف کی جب بات کی اور ان کے حوالے سے جب کہا کہ آج تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا. آج تو یہ اپنے ترازو میں جو ہے جب تولتے ہیں تو لوگوں کا سامان وہ لوگ جب اپنے لیے تولتے ہیں تو ان سے زیادہ لیتے ہیں, اور جب لوگوں کے لیے تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جو عدل الہی کا ترازو ہوگا اس میں ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا. یہ اگلی آیت میں بیان ہوا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ہاں فجار کا جو کتاب ہے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہوگا. تو ظاہر یہی ہے ان آیات سے کہ مطففین کو قرآن مجید نے فجار کہا ہے, وہ لوگ جو ناپ تول میں یا زندگی کے ہر معاملے میں کمی کرتے ہیں, کسی کا حق ان سے چھینتے ہیں, تو وہ مطفف ہے اور ان کے لیے فجار کا عنوان دیا ہے قرآن مجید نے. لہٰذا مولا متقیان کی حدیث بھی ہے کہ التاجر, خصوصاً تجار کے حوالے سے جو تجارت کرنے والے ہیں, التاجر فاجر, تاجر جو ہے وہ فاجر ہے, الا اذا اخذ بحق واعطى بحق, مگر یہ کہ وہ تاجر حق کے ساتھ چیز لے اور حق کے ساتھ وہ چیز واپس کرے. لہٰذا بہت حساس مسئلہ ہے. اس حوالے سے اب قرآن نے کہا کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہے. مراد یہ ہے کہ صرف نامہ اعمال سجین میں ہے, سجین یعنی زندان میں ہے, اور وہ بھی بہت سخت زندان, صیغہ مبالغہ ہے سجین. تو لہٰذا صرف مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا نامہ اعمال سجین میں ہے, بلکہ وہ لوگ خود سجین میں, اس سخت ترین عذاب والے زندان میں وہ لوگ ہوں گے. وما ادراک ما سجین. اب اس کے بعد اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے, کتاب مرقوم, ان کا نامہ اعمال ہے مرقوم, جو لکھا گیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, ایک ایک چیز ایک ایک ذرے کا حساب اس نامہ اعمال میں ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین, آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کا ان کے لیے ویل ہے. جیسے سے پہلے ویل للمطففین کہا تھا, یہاں پر آ کے کہا ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر علماء نے نہایت ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد ہمارے اعمال میں مؤثر ہیں, جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا, لیکن بات یہیں پہ نہیں رکتی. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے عقائد اعمال میں مؤثر ہیں اسی طرح سے ہمارے ایک عقائد ایک دوسرے میں مؤثر ہیں. ایک عقیدے کی وجہ سے دوسرا عقیدہ آ جاتا ہے, ایک عقیدے کی وجہ سے ایک عمل آ جاتا ہے, اسی طرح بالکل برعکس ایک عمل کی وجہ سے ایک عقیدہ آ جاتا ہے. یعنی جس طرح سے عقیدے کی وجہ سے عمل آ جاتا ہے, عمل کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے اس عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس عمل کی توجیہ کرنے کے لیے کوئی عقیدہ گڑھ لیتا ہے انسان, یا برعکس اسی طرح سے بعض دفعہ ایک عمل جو ہے وہ دوسرے عمل میں مؤثر ہے, ایک عمل عقیدے میں مؤثر ہے. تو یہ سارے جو فروض بنتے ہیں جتنی فرضیں بنتی ہیں یہ ساری ممکن ہیں, لہٰذا قرآن جو ان آیات میں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یعنی قیامت کا جو انہوں نے انکار کیا تو کہتے ہیں قیامت کا انکار صرف وہ کرتا ہے جو معتد ہو، یعنی جس نے تجاوز کیا ہو، اعتداء کیا ہو، اثیم جس نے اسم کیا ہو، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، تو لہٰذا گناہ کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ قیامت کا انکار کر جاتا ہے. لہٰذا یہ جو برا عمل تھا اس برے عمل کے نتیجے میں ایک برا عقیدہ آ گیا. وما یکذب بہ، قیامت کا انکار نہیں کرتا، الا کل معتد اثیم، مگر وہ شخص کہ جو معتد ہے، جس نے تجاوز کیا، اور اثیم جس نے گناہ کیے. اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، آبا و اجداد کی یہ کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کو جو ہے آیات و الہی کو وہ اساطیر اور کہانیاں قرار دیتے ہیں. اب قرآن نے وہی جو نقطہ بیان ہوا اسی کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا، ہاں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ اساطیر اولی نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو انہوں نے کسب کیا، وہ جو انہوں نے عمل کیا، اس عمل کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے، عمل کی وجہ سے دل ان کے مردہ ہو گئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی بھی بات ہو وہ ان پر اثر نہیں کرتی. جس طرح سے روایت میں بھی، احادیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک سفید پارچے کی مانند ہے، بالکل ایک نورانی شے ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ جیسا وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو جوں جوں اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گناہ کرتا جائے مسلسل تو اس کا پورا دل، سارا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو لہٰذا وہ جو اعمال ہیں انسان نے جو کیے، گناہ جو کیے، ان گناہوں کے نتیجے میں اس کا دل کالا ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی موعظہ آ جائے، کوئی بھی نصیحت آ جائے، قرآن کی آیتیں بھی آ جائیں، تو وہ ان سب کا انکار کرتا ہے. لہٰذا وہی نقطہ کہ برے اعمال کے نتیجے میں وہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان اعمال کی توجیہ کے لیے، ان اعمال کو ٹھیک کروانے کے لیے، پھر وہ برے عقیدے کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، برے عقائد کو بھی وہ اپنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ثانی زہرہ حضرت زینب علیہ مقام دربار یزید میں پہنچتی ہیں، اور یزید وہ جو کفریہ اشعار ان کے سامنے، لعبت ہاشمون بالملکی فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اس طرح کے بکواسات جب وہ کرتا ہے، تو ثانی زہرہ کا استدلال بھی یہی ہے، ہاں تمہارے جو اعمال ہے، ثم کان عاقبت الذین السوء ان کذبوا بآیات اللہ، وہ جنہوں نے سو اور برے کام کیے ان کی عاقبت، ان کا انجام یہ ہے کہ انہوں نے آیات خدا کا انکار کیا. لہٰذا برے اعمال کرتے 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 نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے لگ جاتے. خلاصہ کلام اور جو بنیادی نقطہ جو ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں اپنے افکار، ہمیں اپنے اعتقادات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے اعمال کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک عقیدے کے نتیجے میں دوسرا عقیدہ نکل آتا ہے، ایک عقیدے کے نتیجے میں ایک عمل نکل آتا ہے، اسی طرح بالعکس ایک عمل کے نتیجے میں ممکن ہے ایک عقیدہ نکل آئے، ایک عمل کے نتیجے میں ممکن ہے دوسرا عمل نکل آئے، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. لہٰذا جس طرح سے اپنے افکار، اپنے عقائد پر انسان کو ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں، اعمال، عقائد، افکار، یہ ایک دوسرے میں مؤثر ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں، پروردگار بار الہ، ہمیں مرضی خدا کے مطابق اعتقادات رکھنے، افکار رکھنے، اور مرضی خدا کے مطابق اعمال بجا لانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.